بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. آج ہمارا ریاض الصالحین کا عنوان نمبر 17 شروع ہو رہا ہے. یہ عنوان ہے باب وجوب الانقیاد لحکم اللہ تعالی. پیچھے ہم نے جو عنوان پڑھا تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا، آپ کے اتباع کا، سنتوں کا اہتمام، اس کا تذکرہ تھا. اور اس باب میں اب اسی کے قریب قریب بات کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم آ جائے تو اس کو انسان فوراً قبول کر لے. وجوب الانقیاد لحکم اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کا حکم جب آ جائے تو انسان اسے فوراً قبول کر لے، اس کے سامنے جھک جائے، یہ لازم ہے. ایک بات، وما يقوله من دعي الى ذلك وامر بمعروف او نهي عن منكر. دوسری بات جو اس باب میں، جو اس عنوان کے ماتحت امام نووی بیان فرمانا چاہتے ہیں وہ ہے کہ اگر کسی کو اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کی جانب دعوت دی جائے کہ دیکھو اللہ کا یہ حکم ہے اس کو مان لو، یا امیر بمعروف کسی کو کوئی نیک کام کا حکم دیا جائے، او نہی عن منکر کسی کو کسی برائی سے روکا جائے، تو اس کے جواب میں کیا کہنا چاہیے؟ یہ عنوان ہے. تو ایک عنوان ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے انسان کو پوری طرح فرما برداری اختیار کرنی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہمیں کوئی اچھائی کا حکم دیتا ہے، برائی سے روکتا ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم، شریعت کا کوئی حکم بتاتا ہے، تو ہمیں اس کے جواب میں کیا کہنا چاہیے؟ یہ دو باتیں اس عنوان کے ماتحت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ ہمیں سکھانا چاہ رہے ہیں. بہت اہم چیز ہے، بہت اہم بات ہے. پیچھے ہم نے وہ بات پڑھی تھی، لیکن یہ ظاہر ہے کہ پیچھے والے عنوان سے ذرا مختلف ہو گئی یہ بات. قال الله تعالى، الله تعالى کے ارشاد ہے، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. یہ وہ آیت ہے جو گزشتہ باب میں بھی آئی تھی، اس لیے کہ دونوں عنوان ہیں بھی قریب قریب. تو گزشتہ باب میں بھی عنوان آئی تھی اور وہاں پر تفصیلی اس پر بات ہو گئی تھی. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ آپ کے رب کی قسم، یہ لام زائدہ ہے، جو لوگ عربی سے واقف ہیں ان کے وضاحت کے لیے بتانا چاہ رہا ہوں کہ فلا وربک میں لام زائدہ ہے. آپ کے رب کی قسم، لا یؤمنون، لوگ کامل مؤمن نہیں ہو سکتے، مؤمن نہیں ہو سکتے، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہاں تک کہ وہ آپ کو حکم، یعنی آپ کے فیصلے کو مان لیں، آپ کو حکم قرار دیں، یہاں تک کہ آپ کو وہ حکم مانیں ان باتوں میں جو ان کے آپس میں اختلاف ہوتا ہے. اور جب آپ فیصلہ کر دیں، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، اور آپ نے جب کوئی بات طے کر دی تو پھر اپنے دل میں وہ تنگی بھی محسوس نہ کریں، دل سے اس کو قبول کر لیں. وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور پوری طرح اس کی اطاعت قبول کر لیں اور اس کے مطابق عمل کر لیں. یہ آیت پیچھے جو باب گزرا اس میں آ چکی ہے، اور اس کا جو مفہوم ہے وہ بھی واضح ہے، اس لیے زیادہ تفصیل میں اب جانے کی ضرورت نہیں ہے، آگے چلتے ہیں. وَقَالَ تَعَالَى، اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون. چونکہ عنوان میں دو باتیں تھیں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے لیے، شریعت کے حکم کے لیے اللہ تعالیٰ کے حکم اور شریعت کے حکم کے سامنے انسان کو جھکنے کی ضرورت ہے، فوراً قبول کرنے کی ضرورت ہے، تو پہلی آیت میں تو وہ بات ثابت ہو گئی کہ شریعت کا حکم آئے تو پھر اس کو مان لینا ضروری ہے، اور دل سے ماننا ضروری ہے کہ یا اللہ چاہے ہمارے لیے یہ مشکل ہے لیکن یا اللہ تیرا حکم ہے، تیرے رضا کے لیے ہم اس کو بھی قبول کرتے ہیں، اور اس دل کے جذبے کے ساتھ اس کو قبول کر کے انسان دیکھے تو آگے اللہ تعالیٰ پھر آگے کیا آسانیاں پیدا کرتے ہیں، وہ اس کا تعلق انسان کے تجربے سے ہوتا ہے۔ واقعات بھرے پڑے ہیں، جنہوں نے تقویٰ کے لیے اپنی جانوں کو بھی خطرے میں ڈال دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کون سے راستے کھولے اور کیا آسانیاں پیدا کی، یہ بہرحال اللہ تعالیٰ کے بندے کا معاملہ ہے۔ مشکل وقت آتا ہے، امتحان آتا ہے، لیکن اس امتحان میں کامیابی سے گزر جائے تو انعام بھی اسی کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ اپنی حیثیت کے لحاظ سے انعام دیتے ہیں۔ یہ دوسری آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مؤمنین جب انہیں اللہ اور اللہ کے رسول کی جانب بلایا جائے کہ اللہ اور اللہ کے رسول تمہارے درمیان یہ فیصلہ کرتے ہیں، تو ان کا معاملہ تو یہ ہونا چاہیے، ان کا جواب تو یہ ہونا چاہیے کہ یقولوا سمعنا واطعنا، کہ وہ کہہ دیں ہم نے سنا ہم نے اطاعت کی، وہ اولئک هم المفلحون، یہی مؤمن ہے جو فلاح پانے والے ہیں۔ تو گویا ہمیں جب کوئی کہتا ہے کہ دیکھو یہ شریعت کا حکم ہے، ہم اس کے جواب میں یہ نہ کہیں نہیں نہیں ہمارے معاشرے میں تو ایسا نہیں ہوتا، ہمارے خاندان میں ایسا نہیں ہوتا، نہیں نہیں ہمارے بڑوں نے ایسا نہیں کیا، نہیں، بڑوں سے مراد خاندان کے بڑوں نے ایسا نہیں کیا تو اس کا کوئی اعتبار نہیں، ہاں ہمارے وہ جو شریعت کے پابند تھے، جو ہمارے لحاظ سے دینی مقتدی تھے، ہمارے فقہا، ہمارے محدثین، ہمارے بڑے، ہمارے جن کے ذریعے سے دین ہم نے سیکھا ہے، جنہوں نے ہمیں سکھایا ہے، جو دین کو سمجھے ہیں اور انہوں نے سمجھایا ہے، تو ہاں ان کی بات الگ ہے، وہ دین میں مقتدی ہیں۔ تو صرف ہمارے خاندان کے بڑے، ہمارے محلے کے بڑے، اس کا اعتبار نہیں، شرعاً وہ شخص ایسا ہو کہ ہم نے یہ اطمینان کر لیا کہ نہیں یہ غلط کام نہیں کرتے، خلاف شرع کام نہیں کرتے، یا کم از کم بتاتے تو نہیں یہ غلط، عمل میں انسان غلطی کر لیتا ہے، ظاہر ہے عمل تو کسی کا ایسا نہیں ہوتا، کبھی انسان عمل میں غلطی کر لیتا ہے، اب کسی سے غلطی ہو گئی تو ہمیں کہ نہیں اس نے غلطی کی تو یہ ہمارے لیے جائز ہو گیا، ظاہر ہے ایسی بات نہیں ہے، لیکن ہم اور پوری امت، صرف ہم نے پوری امت متفق ہو گئی کہ دیکھو یہ جتنے بڑے بڑے حضرات گزرے ہیں جنہوں نے دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تھے، امام مالک تھے، امام شافعی، امام احمد، بس ان کے طریقے پر چل لو، ان کے شاگردوں کے طریقے پر چل جاؤ، کامیاب ہو جاؤ گے، اس میں کوئی اختلاف نہیں تھا، کبھی بھی کوئی نہیں کہتا تھا کہ ان کے طریقے پر چلو گے تو جہنم میں جاؤ گے۔ بہرحال تو بڑوں کی مان کر چلنا سے مراد یعنی جو بڑے دینی لحاظ سے بڑے اور مقتدی ہیں ان کے طریقوں پر چلنا، وہ تو قرآن کا حکم ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم، کہ انعمت علیہم کے طریقوں پر چلنا ہے۔ میں اس لیے واضح کرنا چاہ رہا ہوں کہ کبھی کبھی ان چیزوں میں انسان غلط راستے پر چلا جاتا ہے، نہیں نہیں اس کا مطلب ہے بس ہم اپنی تحقیق کریں، جو لوگ بیچارے اپنی جن کو عربی نہیں آتی صحیح اور ان کو اصول حدیث، اصول فقہ، یہ بنیادیں نہیں آتیں، اصول تفسیر نہیں آتے، ان کو پتہ نہیں کہ تفسیر کے کوئی اصول بھی ہوتے ہیں، ان کو یہ نہیں پتہ کہ حدیث میں ضعیف کیا ہوتا ہے، اس کی تعریف پوچھو تو وہ نہیں آتی، صحیح کی تعریف کیا ہے وہ نہیں آتی، اب وہ تحقیق کرنے بیٹھیں گے بیچارے۔ بہرحال اس لیے اس طرح کے دھوکے میں انسان نہ پڑ جائے۔ ہاں یہ تو ضرور ہے کہ صرف ہم ہمارے خاندانی لحاظ سے، ہمارے رواج میں، ہمارے عرف میں ایک چیز رائج ہے، چاہے ہم اس کو کہیں کہ نہیں نہیں یہ شریعت کا حکم ہے تب بھی اس کو نہ مانیں اور ہم خاندانی رواج پر چلتے رہیں، یہ غلط ہے۔ مؤمنین کا تو جواب یہ ہونا چاہیے جب انہیں اللہ اور اللہ کے رسول کی جانب دعوت دی جائے تاکہ وہ کوئی فیصلہ سنائے ان کو، یہ ہو جواب یہ ہونا چاہیے کہ ان یقولوا سمعنا واطعنا، ہم نے سنا ہم نے اطاعت کی، سنا یعنی ہم بات ماننے کے لیے تیار ہیں اور پوری طرح اطاعت کے لیے تیار ہیں، واولئک هم المفلحون، یہی مؤمن ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ یہ دو آیتیں ہو گئیں، اور باب ہمارا اس عنوان میں امام نووی جو بات دو باتیں بتانا چاہتے تھے دونوں باتیں ہمیں معلوم ہو گئی قرآن کی آیات سے، اللہ کے حکم کو ماننا ضروری، اور ہمیں کوئی اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کی اطلاع دیتا ہے، شریعت کے کوئی حکم بتاتا ہے، یا ہمیں کوئی اچھائی کا حکم دیتا ہے، برائی سے روکتا ہے، تو ہمیں کیا کہنا چاہیے، سمعنا واطعنا، سمعنا واطعنا. یہ حدیث، یہ قرآن آیات سے بات ثابت ہو گئی. اب آگے احادیث پہ چلتے ہیں. فرماتے ہیں وفیہ من الاحادیث حدیث ابی حریرۃ رضی اللہ تعالی عنہ المذکور فی اول الباب قبلہ وغیرہ من الاحادیث فیہ. اس سلسلے میں احادیث اگر ہم دیکھیں تو گزشتہ باب میں پہلی حدیث جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گزری تھی وہ بھی ہے اور بھی احادیث ہیں. اب گزشتہ عنوان میں پہلی حدیث جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گزری تھی وہ کون سی تھی؟ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دعونی ما ترکتکم، دیکھو جب تک میں تمہیں کوئی حکم نہیں دیتا تم بھی مجھ سے زیادہ سوالات نہ کیا کرو. تم سے پہلے کے لوگ جو ہلاک ہوئے تھے وہ اسی لیے کہ بہت زیادہ سوالات کیا کرتے تھے، انبیاء کے مقابلے میں اختلاف کیا کرتے تھے. جب میں کسی بات سے روکوں تو رک جایا کرو، اور جب میں کسی بات کا حکم دوں جتنی استطاعت ہو اسے کر لیا کرو. یہ جو حدیث تھی اس میں ہمیں کیا سکھایا گیا؟ اس باب، اس عنوان میں ابھی جو عنوان چل رہا ہے اس کے لحاظ سے وہاں کیا ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے؟ یہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہم تک پہنچے تو بنی اسرائیل کی طرح کثرت سے سوال کہ ایسا کیوں ہے، گائے ذبح کرنے کا حکم دیا، اچھا نہیں کیسی گائے، پہلے تو یہ کہا کہ نہیں آپ مذاق کر رہے ہیں، اتتخذنا ہزوا. تو بنی اسرائیل نے جب یہ بات کہی اصل میں وہی چاہتے تھے کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ ہمارا ایک شخص قتل ہو گیا ہے تو اس کو کس نے قتل کیا ہے. موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ اے پیغمبر اللہ کے آپ نبی ہیں، ہم معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ اس شخص کو کس نے قتل کیا ہے. اچھا آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کر دیجئے، معلوم کر لیجئے کہ اچھا ہمیں پتہ چل جائے قاتل کون ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کہ اچھا گائے ذبح کرو. اب ان کو کرنا نہیں تھا، ہمیں کیا حکم دیا جا رہا ہے؟ حکم آ جائے قولو سمعنا واطعنا، کہہ دو ہاں ٹھیک ہے ہم ماننے کے لیے تیار ہیں. پہلی بات تو مطالبہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی، مطالبہ کیا تھا تو پھر مان لیتے. انہوں نے کیا بنی اسرائیل نے کہ نہیں نہیں ہمیں کرنا تو نہیں ہے، تو چلو مزید سوالات کر لیتے ہیں. پہلے بات تو یہ کہی کہ کیا آپ مذاق کر رہے ہیں، اتتخذنا ہزوا. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف جھوٹی بات منسوب کر کے مذاق، یہ بھی کوئی نبی کا کام ہے؟ اعوذ باللہ ان کون من الجاہلین. اچھا آپ سچ کہہ رہے ہیں، اچھا اچھا پھر تو ہم ایسا کرتے ہیں، ہمیں اور مزید تحقیق کرنی ہے کہ کیسی گائے ذبح کرنی ہے. قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی. اللہ تعالیٰ سے معلوم کیا، اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ اس طرح کی ہونی چاہیے، نہ بہت بڑی ہو نہ بالکل چھوٹا بچہ ہو، درمیان کی عمر ہو، عوان بین ذالک. اب بھی ان کو کرنا نہیں تھا، نہیں نہیں اور ذرا پوچھ لیجئے رنگ کیسا ہونا چاہیے اس کا. اچھا ٹھیک ہے رنگ بھی بتا دیتے ہیں، ایسا رنگ ہونا چاہیے، اب تلاش کرو. تو بس یہ جو واقعہ تھا سورہ بقرہ میں اس کی تفصیل آتی ہے. ہمیں کیا سکھایا جا رہا ہے کہ دیکھو گزشتہ لوگوں نے، گزشتہ بعض امتوں نے انبیاء کی بات ماننے کے بجائے سوالات پہ سوالات کیے، تو یہ چیز ان کے ہلاکت کا ذریعہ بن گئی. اے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم لوگ ایسی حرکت نہ کرنا، جب حکم آ جائے تو مان لو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے، صحابہ مان لیتے تھے سمعنا واطعنا. ہم تک کوئی شریعت کا حکم آ جائے تو یہ نہیں کہ ایسا کیوں ہے، یہ اس طرح کیوں ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا بس ٹھیک ہے مان لو. یہی ہمارا اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے اور یہی ہمارا طریقہ ہونا چاہیے سمعنا واطعنا. یہ ہمیں سبق دیا جا رہا ہے اس حدیث کا حوالہ دے کر. آگے چلتے ہیں اس باب، اس عنوان کی حدیث نمبر ایک. عن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال لما نزلت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ. یہ عجیب واقعہ ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی، سورہ بقرہ کی آخری آیات ہیں، جب یہ آیت نازل ہوئی لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہیں وہ تمام جو آسمان میں ہیں وہ تمام جو زمین میں ہیں. وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ، تمہارے دلوں میں کوئی بات ہو اسے تم ظاہر کرو یا چھپا کر رکھو، اللہ تعالیٰ تم سے مؤاخذہ کرے گا اس کے بارے میں. يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ، اس پر مؤاخذہ ہوگا. جب یہ آیت نازل ہوئی اشتدَّ ذَلِكَ عَلَىٰ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، یہ آیت صحابہ کے لیے انتہائی مشقت کا باعث بن گئی۔ یہ گھبرا گئے، پریشان ہو گئے کہ اچھا دل میں برا خیال آ گیا، اس پر بھی گناہ، یہ تو بہت مشکل ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، ان تبدو ما فی انفسکم او تخفو، جو تمہارے دل میں ہے تم ظاہر کرو یا ظاہر نہ کرو، زبان پر لاؤ یا نہ لاؤ، عمل کرو یا نہ کرو، دل کی باتیں مواخذہ ہوگا۔ صحابہ پریشان ہو گئے، اس لیے کہ یہ تو اختیار میں بھی نہیں ہے۔ فاتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، ثم برکوا علی الرکب، دو زانوں بیٹھ گئے، جیسے ادب سے بیٹھ جاتے ہیں، پریشانی بھی اور ادب بھی۔ فقالوا اے رسول اللہ، انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کلفنا من الاعمال ما نطیق، الصلاۃ والجہاد والصیام والصدقہ، یا رسول اللہ، ہمیں اب تک تو ایسے اعمال کا مکلف کیا گیا تھا، ایسے اعمال کا حکم دیا گیا تھا جن اعمال کے کرنے کی ہمارے اندر طاقت ہے، نماز ہے، پڑھنے کے لیے تیار ہیں، جہاد ہے، اس کے لیے بھی ہم نے تیار ہے اور ہم نے کیا ہے، آپ کا ساتھ دیا ہے، روزے رکھے، صدقہ کیا، یہ سب کچھ، سب کچھ جو اعمال ہیں ہمارے اختیاری چیزیں ہم کر سکتے ہیں، ہم نے کی۔ وقد انزلت علیک ھذہ الآیۃ ولا نطیقھا، یا رسول اللہ، یہ جو آیت نازل ہوئی ہے ہمارے اندر اس پر عمل کی طاقت ہی نہیں، ہمارے اختیار میں نہیں ہے، دل میں خیالات تو آ جاتے ہیں برے، شیطانی وساوس آ جاتے ہیں، برے خیالات آ جاتے ہیں، تو خیالات پہ پکڑ ہوگی، یا رسول اللہ، اس کا کوئی کیا حل ہے اس کا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات دیکھیں، ہم عجیب طریقے سے تعلیم دی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جانتے تھے کہ اس آیت کا مفہوم کیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ابھی تک صاف صاف حکم بھی نہیں آیا تھا، اس کا بھی انتظار تھا، اور دوسری بات یہ کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو یہ تعلیم دینا چاہتے تھے کہ اللہ کا حکم ہے، بس مان لو، بس مان لو، اتنا ہی نا کہ اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے کہ یا اللہ، جب آپ نے حکم دیا ہے تو ہمیں کرنے کی توفیق بھی دے دیں، یا اللہ، جب آپ نے حکم دیا ہے تو ہمارے لیے کرنے میں آسانی کر دیں، اللہ سے ہی مانگنا ہے نا، اللہ تعالیٰ تو ارحم الراحمین ہے۔ یہ تعلیم تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ جیسے ہم لوگوں کا معاملہ ہوتا ہے، ہمارے ماحول کی وجہ سے بیچارے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں، بعض عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ پردہ کرنا تو مشکل ہے، گھر کے افراد جو ایک گھر میں رہتے ہوں، نہیں بلکہ گھر کے افراد کا مطلب الگ الگ گھروں میں رہتے ہیں، لیکن اچھا ٹھیک ہے، فیملی ایک ہے، دیور ہے، بہو ہے، دیور ہے، اور گھر کے دوسرے افراد ہیں، اس طرح کے جو خالہ زاد بہنیں ہیں، چچا زاد بہنیں ہیں، کہتے ہیں اچھا یہ تو گھر کے افراد ہیں، یہ تو ان سے تو پردہ کرنا تو ہو ہی نہیں سکتا، ہمارے خاندان میں تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ کا اگر حکم ہے تو ہو سکتا ہے، کوئی ایسا حکم شریعت کا نہیں ہے جس پر عمل نہیں ہو سکتا۔ جب ہمیں یہ حکم بتایا جائے، ہم یہ نہ کہیں اپنے ایمان کی خبر لیں، یہ نہ کہیں کہ ہم اس پر عمل نہیں کر سکتے، یہ کہیں کہ یا اللہ، تو ہمارے لیے آسانی کر دے، جب تیرا حکم ہے تو کرنے کی توفیق دے دے، آسان کر دے۔ کرتی ہے دنیا کرتی ہے، جو عمل کرنے والے، شریعت پر عمل کرنے والے ہیں وہ کرتے ہیں اور ہوتا ہے عمل، اگر نہ ہو سکتا تو وہ لوگ کیسے کرتے ہیں؟ وہ بھی دنیا میں اچھی زندگی جی رہے ہیں، وہ بھی پردے کے احکام پر عمل کرتے ہیں۔ بعض مرد بیچارے سمجھتے ہیں کہ نہیں، داڑھی تو ہم رکھ ہی نہیں سکتے، یہ پتہ نہیں یہ حکم کیسے آ گیا، یہ تو ہم کر ہی نہیں سکتے، یہ تو اس ماحول میں رہنا ہے، اس دنیا میں رہنا ہے، یہاں پر ہمیں باہر والے لوگوں کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے۔ لیکن اگر ایسا تھا تو پھر اللہ تعالیٰ حکم بھی نہ دیتے، اور ہماری عقلی لحاظ سے ہم سوچیں تو یہاں والے بھی تو بہت سے داڑھی رکھتے ہیں، وہ کیسے رکھ لیتے ہیں؟ ان کو کوئی عذاب کا ڈر نہیں، کچھ نہیں، پھر بھی وہ داڑھی رکھتے ہیں اور صحیح زندگی جیتے ہیں۔ یہ خامخواہ کے اعذار ہیں، شریعت کا کوئی حکم۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ عشاء پڑھنا تو گرمیوں کے زمانے میں عشاء کی نماز پڑھنا یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، ہمیں تو جلدی سونا ہوتا ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں فجر پڑھنا ہمارے لیے ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ سب ہم لوگوں کے ماحول، ہمارا مزاج، ہماری دینی کمزوری، یہ باتیں ہیں، ورنہ شریعت کا کوئی حکم ایسا نہیں جس پر عمل نہیں ہو سکتا۔ اگر مشکل معلوم ہوتا ہے تو یہ تو نہ کہیں کہ ہو نہیں سکتا، یہ کہیں کہ یا اللہ، اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر مانگیں کہ یا اللہ، تو نے کیا ہمیں جنت جہنم کے لیے پیدا کیا ہے کہ ہمیں اتنے ایک فرض عمل سے ہمیں محروم کر دیا ہے؟ یا اللہ، کیا ہم جہنم کے مستحق ہو چکے ہیں کہ شریعت کا یہ حکم ہمارے لیے ممکن نہیں رہا اور ہم نہیں کر سکتے، یا مشکل ہو گیا ہے؟ ممکن تو سب کے لیے، ہمیں کیوں اتنا مشکل معلوم ہوتا ہے؟ اس لیے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے جنت کے لیے پیدا کیا اس کے لیے جنت والا راستہ آسان فرما دیتے ہیں، دوزخ کے لیے پیدا کیا دوزخ والا راستہ آسان کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر مانگیں، یہ نہیں کہ نہیں ہو سکتا. یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تعلیم دی. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتریدون ان تقولوا کما قال اہل الکتابین من قبلکم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اس طرح بات کہو، اس طرح جواب دو جس طرح پہلے زمانے میں دو کتاب والے یہود اور نصارہ نے جواب دیا تھا؟ انہوں نے کیا کہا تھا؟ سمعنا واعصینا. جب ان کے سامنے کوئی مشکل حکم آتا کہتے نہیں ہم نے سن تو لیا لیکن ہم ماننے کے لیے تیار نہیں. بل قولوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا والیک المصیر. یہ کہہ دو، چاہے تمہیں ایسا لگتا ہے کہ تمہارے دل کے خیالات پر تمہیں کنٹرول نہیں ہے، قابو نہیں ہے اور غیر اختیاری تمہیں معلوم ہوتا ہے، تم جواب میں تو یہ کہہ دو کہ یا اللہ آپ کا حکم ہے نا، بس ٹھیک ہے، سمعنا واطعنا، یا اللہ ہم نے سن لیا، اطاعت کرنے کے لیے ہم پوری طرح تیار ہیں. غلطیاں ہو جائیں، غفرانک ربنا، پروردگار ہماری مغفرت فرما، الیک المصیر، ہمیں لوٹ کر تو تیرے پاس ہی آنا ہے، تیری نافرمانی کر کے ہم کہاں جا سکتے ہیں، لوٹ کر تیرے پاس ہی آنا ہے. صحابہ کرام عجیب اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد ہے نا کہ ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی، اللہ تعالیٰ نے مجھے منتخب فرمایا اور میرے لیے میرے صحابہ کو منتخب فرمایا. عجیب لوگ تھے یہ. مشکل سے مشکل کام، جب ایمان آ گیا تو بس ختم، اب کوئی بھی ہمیں اس سے اس کے تقاضے پر عمل کرنے سے روک نہیں سکتا. تو انہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کر کیا کہنا شروع کر دیا؟ قالو، صحابہ نے کہا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر، سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر، کہتے رہے کہتے رہے کہتے رہے، اتنا کہ یہ باتیں ان کے دل میں اتر گئی، زبانوں پر جاری ہو گئیں. حدیث میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ فلما اقترأها القوم وزلت بها ألسنتهم، جب لوگوں نے یہ باتیں زبان سے کہنی شروع کر دیں، سمعنا واطعنا غفرانك ربنا والیک المصیر، ہم بھی اس پر عمل کر لیں، جو حکم مشکل لگے یا اللہ تیرا حکم ہے، سمعنا واطعنا غفرانك ربنا والیک المصیر. اس کا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب لوگوں نے زبانوں سے یہ کہنا شروع کر دیا اور کہتے رہے کہتے رہے، اور وزلت بها ألسنتهم، اور ان کی زبانوں پر یہ چیز عام جاری ہو گئی، گویا کہ بس ٹھیک ہے اب یہی کہتے ہیں اور عادت ہو گئی، اور ظاہر ہے جب انسان بار بار کہتا ہے بار بار کہتا ہے تو دل میں وہ بات ایک جم جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آگے والی آیت نازل فرمائی، انزل اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ نے آگے آیت نازل فرمائی، فی اثرها، اسی کے بعد وہ آیت کیا تھی؟ آمن الرسول. اب اللہ تعالیٰ ان کی تعریف کر رہے ہیں کہ دیکھو کتنے اچھے لوگ ہیں، یہ کتنے اچھے لوگ ہیں، کہ ایک چیز ان کو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ یہ چیز ہمارے لیے ممکن نہیں ہے، ہم نہیں کر سکتے، ناممکن چیز ہے، ہماری طاقت سے باہر ہے. اللہ کے پیغمبر نے کہا نہیں، کہہ دو کہ ہم نے سنا، ہم نے اطاعت کی، ٹھیک ہے تیار ہیں، اس کے لیے بھی تیار ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو کتنے اچھے لوگ ہیں، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون. رسول، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، رسول ایمان لے آئے ان تمام باتوں پر جو اب ان کے رب کی جانب سے ان پر اتاری گئی ہیں، چاہے اس پر ان کو ایسا محسوس ہوتا ہو کہ عمل کرنا ممکن ہے نہیں ہے، ہر بات پر ایمان لے. والمؤمنون، اور مؤمنین بھی اس پر ایمان لے آئے، صحابہ نے بھی مان لیا، کلن، تمام کے تمام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور صحابہ بھی، کلن آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، ہر ایک ایمان لے آیا، یعنی دل سے یقین کر لیا، دل سے مان لیا، ہر ایک ایمان لے آیا اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، لا نفرق بین احد من رسلہ. اور کیا کہا؟ ہم کیا کہتے ہیں جب ایمان لاتے ہیں؟ ہم کیا کہتے ہیں؟ لا نفرق بین احد من رسلہ، اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں میں سے کسی کے درمیان ہم تفریق نہیں کرتے، ہم سب پر ایمان لاتے ہیں. یہ اس امت کی خصوصیت ہے، اس امت کی خصوصیت ہے کہ لا نفرق بین احد من رسلہ. اس لیے کہ یہود جو ہیں انہوں نے انبیاء کو مانا لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا. عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانا, موسیٰ علیہ السلام کو بھی مانا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا. اور ہم کیا کہتے ہیں؟ لا نفرق بین احد من رسلی, ہم سب پر ایمان لاتے ہیں, سب کو اللہ کا نبی مانتے ہیں, موسیٰ علیہ السلام کو بھی, عیسیٰ علیہ السلام کو بھی, اور تمام انبیاء کو. لا نفرق بین احد من رسلی. اور وقالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا والیک المصیر, جو بات صحابہ کی زبان پر جاری تھی اور وہ کہہ رہے تھے, اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن کا حصہ بنا دیا. فرمایا کہ ان صحابہ نے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, صحابہ نے کیا کہنا شروع کر دیا؟ یہ کہتے رہے سمعنا واطعنا, اے اللہ ہم نے سنا, ہم نے اطاعت کی, ہماری مغفرت فرما دے, پروردگار تیری طرف لوٹ کر آنا ہے. اللہ تعالیٰ یہاں تک تو تعریف فرما رہے ہیں ان کی, کہ دیکھو کتنے اچھے لوگ ہیں. فلما فعلوا ذلك, جب صحابہ نے یہ کیا, نسخ اللہ تعالیٰ, تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم منسوخ کر دیا. منسوخ کس کو کہتے ہیں؟ منسوخ کے معنی دو ہوتے ہیں, میں بہت تفصیلات سے نہیں, بس ظاہری الفاظ سے سمجھانا چاہ رہا ہوں. منسوخ کے دو معنی ہوتے ہیں. مشہور معنی جو ہیں فقہ کی اصطلاح میں, اصول فقہ کی اصطلاح میں, تفسیر اور حدیث میں جہاں یہ لفظ آتا ہے منسوخ, تو ایک معنی تو اس کے جو عام معنی ہے وہ تو یہ کہ کوئی حکم پہلے آیا تھا, اللہ تعالیٰ کے ظاہر اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ یہ حکم اتنے زمانے کے لیے آئے گا اور اس کے بعد وہ حکم ختم ہو جائے گا. بہت سے احکام ہیں, شروع میں سود حرام نہیں تھا, بعد میں حرمت آ گئی. شروع میں بہت سی چیزیں حرام نہیں تھیں, بعد میں اس کی حرمت آئی. بعض چیزوں میں احکام بدلتے رہے. قبلے کا پہلے بیت المقدس کی طرف قبلہ کی طرف رخ کرنے کا حکم تھا, پھر قبلہ بدل گیا اور کعبہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا گیا. یہ منسوخ کہلاتا ہے کہ پہلا حکم منسوخ ہو گیا, دوسرا ناسخ آ گیا. ایک تو یہ معنی ہے. لیکن کبھی نسخہ کے معنی یہ بھی آتے ہیں جو یہاں پر ہیں, کہ نسخہ کے معنی کے بھی یہ ہوتے ہیں کہ ایک حکم آیا جس کے معنی پوری طرح واضح نہیں تھے, اللہ تعالیٰ نے اس کی مزید وضاحت جب نازل فرمائی تو بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی, پہلے جو ہماری غلط فہمی تھی وہ دور ہو گئی. تو یہ اس کو بھی کبھی کبھی نسخ کہہ دیتے ہیں, اس لیے کہ پہلے جب آیت نازل ہوئی تھی کہ دل میں جو بھی باتیں ہیں اس پر مواخذہ ہوگا, تو ظاہر اعتبار سے یہ سمجھ میں آ رہا تھا کہ ہر چیز دل میں جو خیال گزرتا ہے اس پر مواخذہ ہوگا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں, ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت فرما دی. فلما فعلوا ذلك, جب صحابہ نے یہ کہنا شروع کیا, نسخ اللہ تعالیٰ, تو اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو منسوخ کر دیا. منسوخ کرنے کا مطلب اس میں جو شبہ تھا وہ دور کر دیا اور بات واضح فرما دی. اس سے بات واضح بعد میں کی, اس سے کیا ہوا؟ صحابہ کا امتحان بھی ہو گیا, صحابہ کے ایمان کا امتحان بھی ہو گیا کہ ہاں اللہ کے ہر حکم کو ماننے کے لیے تیار ہے. صحابہ کی عظمت ثابت فرما دی. فانزل اللہ عز وجل, اللہ تعالیٰ نے آگے آیت نازل فرمائی, لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, دیکھو اللہ تعالیٰ کسی کو بھی مکلف نہیں کرتا مگر اتنا ہی جتنا اس کے اندر طاقت ہے. طاقت سے زیادہ کا, وسعت سے زیادہ کا اللہ تعالیٰ مکلف ہی نہیں فرماتے, حکم ہی نہیں دیتے. دل کے خیالات جو تمہارے اختیار میں نہیں ہیں اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہے. لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت, اس کو تھوڑا سا میں تھوڑی سی اس کی وضاحت کر دیتا ہوں کہ دل میں انسان کے جب خیالات آتے ہیں تو ایک تو ہوتا ہے خیالات کا آنا, ایک ہوتا ہے خیالات کا لانا. یہ دونوں میں فرق ہے. خیالات انسان لاتا ہے. یہ خیالات اور دل کی باتیں بھی دو طرح کی ہوتی ہیں. بعض اعمال ایسے ہیں, بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جس کا تعلق صرف دل ہی سے ہے, دل ہی کا عمل کہلاتا ہے. ایمان ہے, دل میں ہوتا ہے. صبر, یا یہ کہہ سکتے ہیں اچھا کبر ہے, حسد ہے, بغض ہے, کینہ ہے, یہ سب چیزیں دل سے ہوتی ہیں. یہ وہ چیزیں ہیں جو دل ہی کے اعمال ہیں اور اختیاری ہیں. دل ہی کے اعمال اختیاری ہیں, ظاہر ہے اس میں تو غلط کام پہ مواخذہ ہوگا. کسی سے بغض رکھا, عداوت رکھی ہے, کسی کے ساتھ کینہ ہے, نفرت ہے, دل کی بات ہے. اور انسان اختیاری طور پر جہاں انسان کے جتنا اختیار ہے وہاں اس مواخذہ ہوگا. ایک تو وہ اعمال ہے جس کا تعلق صرف دل سے ہے, بعض وہ اعمال ہے جس کا تعلق ظاہر سے ہے لیکن دل میں انسان اس کے بارے میں ظاہر سوچے گا کہ ہاں یہ کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے, کسی گناہ کا خیال. تو خیال کا اس طرح کے جو دوسرے قسم کے جو اعمال ہیں اس میں کسی خیال کا آ جانا, چوری کرنے کا خیال آ گیا، کسی کو سامنے جھوٹ بولنے کا خیال آ گیا، تو خیال آ جانا یا دل میں یہ سوچ آ جانا کہ اچھا چلو اس ابھی تو جھوٹ بول کے ہم اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں، کبھی ہوتا ہے انسان پریشانی میں ہوتا ہے اچھا ٹھیک ہے جھوٹ بولتے تھے، یہ خیال آ جانا یہ گناہ نہیں ہے. یہ خیال پکا ہو اور اس پر پختہ ارادہ کر لے انسان، عزم کر لے، اس کے مطابق عمل کر لے، ہاں اس پر مؤاخذہ ہے. تو خیال کا آ جانا یہ گناہ نہیں ہے، خیال کو لانا، گناہ کے خیالات کو لانا، سوچتے رہنا یہ بھی برا ہے، اور اس کے تقاضے پر عمل کرنا یہ گناہ ہے. باقی اس میں بہت تفصیلات ہیں، عربی زبان میں تو ہر ارادے کے ہر حصے کے لیے الگ الگ نام ہیں، کہ انسان کا ہلکا سا دل میں کوئی خیال گزرتا ہے اس کو حاجز کہتے ہیں، تھوڑی دیر خیال گزرا دل میں ذرا ٹھہرا پھر چلا گیا اس کو خاطر کہتے ہیں، دل میں انسان باتیں کرتا رہتا ہے کروں نہ کروں، اچھا کرنا ہے نہیں کرنا ہے، جو مختلف سوچیں آتی رہتی ہیں اور انسان دل میں بات کرتا رہتا ہے، حدیث النفس کہلاتا ہے. پھر اس کے بعد انسان کسی ایک جانب کو اختیار کر لیتا ہے، عمل نہیں کیا ابھی تک، صرف سوچتا ہے اچھا ٹھیک ہے یہ کرنے نہ کرنے کے بارے میں خیال ہو رہا تھا، اچھا میں کر ہی لیتا ہوں، ارادہ کر لیا، تو اس کو ارادہ کہتے ہیں، ہم ان کہتے ہیں، ہم کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اور اس سے اوپر کا درجہ ہوتا ہے کہ پختہ ارادہ کر لیا، اسباب جو تھے کوشش جتنی تھی وہ کر لی، جس کو عزم کہتے ہیں. تو یہ الگ الگ درجات ہیں، اس کے احکام ہیں، جیسے میں نے بتایا کہ ہم ان تفصیلات میں تو نہیں جاتے یہاں پر، چونکہ ہمارا جو عنوان چل رہا ہے وہ تو بس یہ ہے کہ دیکھو صحابہ نے جب اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے یہ کہہ دیا سمعنا و اطعنا، تو اللہ تعالیٰ نے ایک آسانی کی صورت نکال دی کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، جتنی انسان میں وسعت اور طاقت ہے اتنا ہی انسان مکلف ہے، اس سے زائد انسان جو انسان کے اختیار میں نہیں ہے اس پر کوئی مؤاخذہ اور پکڑ نہیں ہے. لہا ما کسبت و علیہا ما اکتسبت، جو انسان عمل کرے گا، بعض عمل دل میں ہوتے ہیں، دل سے کرنے کے عمل ہوتے ہیں، بغض ہے، کینہ ہے، کبر ہے، حسد ہے، دل سے کرنے کا عمل کیا ہے، قصدن کیا ہے، ہو گیا نہیں کیا ہے، یا بعض اعضاء سے جسم سے کرنے کے اعمال ہوتے ہیں. لہا ما کسبت، جو اعمال انسان نے کیے اس کا، اچھے اعمال کیے اس کا ثواب بھی اس کے لیے ہے. وہ علیہا ما اکتسبت، اور جو گناہ والے اعمال انسان کرتا ہے اس کا گناہ، اس کا وبال بھی انسان پر آئے گا. جو کرنے کے کام ہے، ہو جانا، ہو جانا اس پر مؤاخذہ نہیں ہے، خیال کا آ جانا مؤاخذہ نہیں، خیالات لاتے رہنا، اس کے تقاضے پر عمل کرتے رہنا، ہاں یہاں گناہ آ جائے گا. ربنا لا تؤاخذنا، اب اللہ تعالیٰ ہمیں دعا سکھا رہے ہیں، یہ بڑی اہم دعائیں ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں دعا سکھا رہے ہیں. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، اے ہمارے پروردگار ہمارا مؤاخذہ نہ فرما، ہماری پکڑ نہ فرما اگر ہم بھول جائیں یا غلطی سے کوئی کام کر لیں. اللہ تعالیٰ ہمیں دعا سکھا رہے ہیں کہ تم دعا مانگو. صحابہ نے دعا مانگی تو قالا، اللہ تعالیٰ نے جواب میں کیا فرمایا، نعم، ہاں یہ قبول ہو گئی. صحابہ سے کہا کہ دعا مانگو، یہ انعام تھا نا، پیچھے انہوں نے جب کہا کہ اچھا یا اللہ ہم چاہے، ہمیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ کام ہمارے اختیار میں نہیں ہے، ہم پھر بھی آپ کی بات ماننے کے لیے تیار ہیں، تو اللہ تعالیٰ اب ان کو انعام دینا چاہتے ہیں. جیسے بچے کو جب انعام دینا چاہتے ہیں اس کو کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے اچھی طرح مانگ لو تو ہم دے دیں گے، اچھا یہ کر لو تو ہم تمہیں یہ دے دیں گے، اور بچہ اچھی طرح مانگتا ہے تو ہم کہتے ہیں اچھا لے لو. یا اللہ تعالیٰ ہمیں دعا سکھا رہے ہیں، صحابہ کو دعا سکھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہ یہ دعا مانگو، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا. صحابہ مانگ رہے ہیں پوری امت کی طرف سے، اے ہمارے پروردگار ہماری پکڑ نہ فرمانا اگر ہم کسی بات میں بھول جائیں یا غلطی ہو جائے، قصدن نہیں کر رہے، غلطی سے کوئی چیز ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا ہاں ٹھیک ہے یہ میں تمہیں دے دیتا ہوں، یہ اس امت کے لیے قبول کر لیا میں نے. آگے دعا مانگو، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، ہمارے پروردگار تو ہم پر ایسا کوئی بوجھ نہ ڈال، یعنی ایسے مشکل احکام جس پر عمل نہ کر سکیں، ایسی مشکل چیزیں جس پر عمل مشکل ہو. لا تحمل علینا اصرا، ہم پر ایسے مشکل احکام کا بوجھ نہ ڈالیے، کما حملته علی الذین من قبلنا، جس طرح ہم سے پہلے بعض امتوں پر مشکل احکام ڈالے گئے تھے، اس مشکل احکام کی ذمہ داری ڈالی گئی تھی، بڑے مشکل احکام تھے بعض گزشتہ امتوں میں، ایسی چیز کے ہمارے لیے تو عمل کرنا، ہم اگر ہمارے سامنے وہ آ جائے تو ہم سوچیں کہ ممکن ہی نہیں ہے، بہرحال ہوتا تو ہم مان لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان فرمایا کہ آسانی کر دی. اور وہ بھی اللہ تعالی نے دعا سکھائی کہ یہ دعا مانگو، جس طرح گزشتہ امتوں پر بعض مشکل احکام تھے ایسے احکام ہمارے ہمیں نہ دیجئے۔ اللہ تعالی نے دعا کہلوائی، پھر اس کے جواب میں فرمایا قال نعم، اللہ تعالی نے جواب میں فرمایا ہاں ٹھیک ہے، یہ بھی قبول ہے۔ آگے ایک اور دعا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اے ہمارے پروردگار ہماری طاقت سے زیادہ ہم پر بوجھ نہ ڈالنا، ایسا کوئی ہمیں ہم ایسی مشکل جگہ میں نہ آ جائیں کہ وہاں شریعت پر عمل کرنا ہمارے لیے مشکل ہو جائے، ہماری طاقت سے باہر ہو جائے، ایسا نہ ہو۔ قال نعم، اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہاں ٹھیک ہے، یہ بھی دعا قبول ہے کہ ایسا کوئی حکم شریعت میں نہیں دیا جائے گا جس کی تمہارے اندر استطاعت نہ ہو، طاقت نہ ہو۔ وضو نہیں کر سکتا انسان، بیمار ہے، اچھا ٹھیک ہے تیمم کر لو، طاقت سے زیادہ کا حکم نہیں ہے۔ کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے، نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کر نماز پڑھ لو، یعنی کہ نہیں کھڑا ہونا ہی پڑے گا۔ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، صحابہ سے آگے کہا یہ بھی دعا مانگو، انہوں نے دعا مانگی، کیا دعا؟ اے ہمارے پروردگار وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا، اے اللہ یہاں پر تین چیزیں مانگی جا رہی ہیں۔ انسان ہمارے لحاظ سے ہم اس کو اگر سمجھیں کہ جب کوئی ہمارے ساتھ کوئی غلط طریقہ اختیار کرے، ہمیں تکلیف پہنچائے، کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ ہم ٹھیک ہے اس سے بدلہ نہیں لیتے، معاملہ ہے، اس نے ہمیں تکلیف دی، گالی دی، برا کہا، جو بھی کہا تھا ہم نے بدلہ نہیں لیا، لیکن سارا ہمارا رویہ بدل گیا، ہمارا انداز اس کے ساتھ بدل گیا ہے، اسے کہ وہ چیز درمیان میں اب رکاوٹ بن گئی کہ اس نے ہمیں یہ کہا کیوں، ہم نے بدلہ نہیں لیا، ٹھیک ہے۔ اس سے آگے کا درجہ یہ ہے کہ ہم اچھا جس کو بالکل بھلا دیں، جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہے، اور اس سے اوپر کا درجہ یہ ہے کہ ہمارے ساتھ کسی نے برائی کی، اس کو اتنا بھلا دیا کہ ہم اس کے ساتھ اچھا سلوک کر رہے ہیں۔ تین درجات ہیں، اسی کو بیان فرمایا وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا۔ یہاں پر پھر وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ میں یاد دلاتا ہوں جو ہم نے پڑھا تھا، کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی خالہ زاد بہن تھی، ان کے بیٹے تھے مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے آئے تھے مدینہ منورہ، مہاجرین میں ان کا شمار ہوتا ہے، بدر میں بھی شریک ہوئے تھے، اور بڑے انہوں نے اسلام کے لیے بڑی قربانیاں پیش کی ہیں۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں منافقین نے ان پر تہمت لگائی تو مصطح رضی اللہ عنہ بھی ان کی باتوں میں آ گئے، غلطی تھی اللہ تعالیٰ نے کا مقدر تھا، بہرحال وہ اس غلطی میں پڑ گئے، تو انہوں نے بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو الزام لگا، ان الزام لگانے والوں میں وہ بھی شامل ہو گئے بیچارے، منافقین تو کرتے ہی تھے، یہ بھی بیچارے شامل ہو گئے۔ وہ ایسا ہوتا ہے جب ایک بات اتنی پھیل گئی تو غلطی سے انسان بھی، اچھے اچھے لوگ بھی کبھی اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ صحابہ کا عام مزاج نہیں تھا، یہ تو بس دو تین کا نام ملتا ہے، بس صحابہ میں صرف تین کا نام ملتا ہے، اتنے بڑے مجمع میں سے صرف تین کا۔ خیر، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے کہ یہ بیچارے فقیر ہیں، ضرورت مند ہیں، ان پر خرچ کیا کرتے تھے، رشتہ داری کا بھی تقاضا تھا اور غربت کا بھی تقاضا تھا، ان پر خرچ کیا کرتے تھے۔ انہوں نے تہمت لگائی اور تہمت میں لگانے والوں کا ساتھ دیا، ابو بکر رضی اللہ عنہ پھر بھی خرچ کرتے رہے، یہ عجیب کمال ہے ان کا، خرچ کرتے رہے۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی صفائی اور برات اللہ تعالی نے قرآن کریم میں نازل فرما دی، اور ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم، سورہ نور کی آیات نازل ہو گئیں، تقریباً دو رکوع نازل ہوئے ان کے صفائی میں، اب تو بات پکی ہو گئی، پورے دو رکوع ابھی نازل نہیں ہوئے تھے، لیکن جو آیات نازل ہوئیں، تو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے قسم کھا لی کہ اچھا اب آئندہ میں اس پر خرچ نہیں کروں گا، اس لیے کہ اس نے زوجہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک تہمت لگائی، اور اس تہمت اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جھوٹا ثابت کر دیا، وہ جھوٹے پکے جھوٹے ہو گئے، انہوں نے غلط کہا تھا، تہمت تھی، جب یہ بات پکی ہو گئی، حالانکہ پہلے بھی ان کو اپنی بیٹی کے بارے میں تو حسن ظن تھا ہی، لیکن اس وقت تک انہوں نے خرچ بند نہیں کیا، جب اللہ تعالیٰ نے ان کا جھوٹا ہونا ثابت کر دیا تو پھر انہوں نے کہا اچھا اب میں خرچ نہیں کروں گا، قسم کھا لی. اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی کہ ابو بکر تم ایسی قسم کھا رہے ہو کہ کسی کے ساتھ اس نے سلوک نہیں کرو گے. وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا. معاف کریں، درگزر کریں اور اس کو بھلا دیں کہ انہوں نے کوئی غلط کام کیا تھا. أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم نہیں پسند کرتے کہ اللہ تمہاری مغفرت کرے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب یہ آیت پڑھی گئی فوراً مان لیا، جو بھی کیا تھا جیسا بھی کیا تھا فوراً مان لیا، بلا احب ان یغفر اللہ لی، میں چاہتا ہوں کہ اللہ میری مغفرت فرمائے. اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے جتنا خرچ کرتے تھے اس سے زیادہ اب خرچ کا اہتمام کرنے لگے مصطفیٰ رضی اللہ عنہ کے لیے، حالانکہ وہ ہیں جنہوں نے بیٹی پر تہمت لگائی، اور صرف بیٹی نہیں زوجہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، تمام کو ان کی وجہ سے پریشانی، جب تہمت لگی تھی تو سب کو پریشانی ہوئی تھی. اللہ تعالیٰ نے ان کا غلط ہونا اور جھوٹا ہونا بتا دیا، لیکن عجیب معاملہ ہے کہ جس کا غلط ہونا ثابت ہو گیا لیکن توبہ بھی تو کوئی چیز ہے اسلام میں، اسلام میں توبہ بھی کوئی چیز ہے، جب وہ تائب ہو گیا اور توبہ کر لی تو بس پھر تم بھلا دو، تم کون ہوتے ہو؟ جب اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے تم بھی معاف کر دو، توبہ بھی تو کوئی چیز ہے. یہ بات مجھے بار بار یاد دلانی پڑتی ہے اپنے آپ کو بھی، اس لیے کہ آج کل کے فتنے اتنے بڑے اور زبردست فتنے ہیں، یہاں کا ماحول اتنا خطرناک ہے کہ یہاں کا ماحول یہ سکھاتا ہے کہ ایک شخص نے جب جرم کر لیا تو اس کو اتنا گرا دو، اتنا گرا دو کہ اب وہ کسی قابل نہ رہے اور کبھی بھی اس کی اب معافی نہیں ہو سکتی. یہاں کا ایک عام معاشرہ اور عام ماحول ہے. کیوں؟ تاکہ کسی کو گرانا ہو تو گرایا جا سکے. اسلام کہتا ہے کہ نہیں چور ڈاکو بھی صحابی بن سکتے ہیں، اور یہاں کا قانون کہتا ہے کہ نہیں بڑے بڑے اچھے لوگ بھی ایک غلطی کر کے بالکل گر جائیں اور ہمیشہ کے لیے گر جائیں. میں اس لیے یہ یاد دہانی اس لیے کرنی پڑتی ہے کہ ہم کم از کم جو دین سے، قرآن و حدیث سے کچھ تعلق رکھتے ہیں وہ تو اس بات کو نہ بھول جائیں، کہیں ماحول اور معاشرے کے ساتھ ہم نہ بہہ جائیں کہ نہیں ایک شخص اگر کسی سے کوئی غلطی ہو گئی، اب سے 5 سال پہلے ہوئی، 1 سال پہلے ہوئی، 20 سال پہلے ہوئی، ہو گئی توبہ کر لیں تو معاملہ ختم ہو جاتا ہے. یہ تو نہیں کہ ہمیشہ کے لیے انسان مجرم بن گیا اور کبھی بھی یہ کوئی اچھا آدمی نہیں بن سکتا. اسلام یہ نہیں سکھاتا. یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن و حدیث کو نہیں مانتے، وہ اس طرح کی باتیں کر سکتے ہیں. بہرحال تو اللہ تعالیٰ نے یہ دعا سکھائی، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا، پروردگار تو ہمارا مولا ہے، فانصرنا علی القوم الکافرین، تو کافروں کے خلاف بھی ہماری مدد فرما. یہ دعا صحابہ سے کہلوائی، اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا نعم، ہاں کہ یہ دعا بھی میں قبول کرتا ہوں. یہ دعا ہمارے لیے بار بار مانگنے کی ہے کہ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. اس میں ہم اللہ تعالیٰ سے ہمارے گناہوں کی مغفرت بھی مانگ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے انعامات بھی مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ ہمارے جرم ہیں، ہمارے گناہ ہیں، گناہوں پر تو پردہ ڈال دے، بالکل ان کو بھلا دے، جیسے کہ ہم نے کیا ہی نہیں، بلکہ مزید ہمارے مجرم ہونے کے باوجود معاف کر کے ہم پر رحم بھی فرما، اس لیے کہ تیرے سوا ہم کہاں جائیں گے، تیری ہی تو ہمیں ضرورت ہے، تجھی سے تو ہمیں سب کچھ لینا ہے، تو ہی عطا فرما دے، تیرے سوا کوئی دینے والا نہیں. اللہ تعالی ہمیں اس عنوان میں جو ہمیں سبق دیا گیا ہے اور بہت اہم سبق ہے، یہی تاکیداً ہم کتنے جتنا بھی کہیں لیکن بہرحال بہت اہم ہے کہ فتنے جو آج کل کے ہیں وہ ہمیں اس سے دور لے جا رہے ہیں. ہمارے آج کل کے فتنے یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں نہیں بس دیکھو یہ ملک یہ کہتا ہے، عرف یہ کہتا ہے، خاندان یہ کہتا ہے، قانون یہ کہتا ہے. ہمیں دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، اور اس کے سامنے سمعنا واطعنا غفرانک ربنا وإلیک المصیر. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے تقاضوں کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.